السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے کس قدر مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کی شان کریمی ہے کہ جس نے ہمیں جسمانی، روحانی، مادی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، نور ایمان عطا فرمایا، اور اپنی ایمانی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، ہماری روحانی غذائیت کا بھی انتظام فرمایا ہے اور ہماری مادی غذا کا بھی انتظام فرمایا ہے. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اپنانے سے انسان کو زندگی میں برکت ملتی ہے. من جملہ ان اعمال کے جو سب سے زیادہ اہمیت والا عمل ہے وہ ہے تقوی بھری زندگی، اور دوسری چیز وہ ہے دعاؤں کی کثرت، اور تیسری چیز ہے کثرت ذکر اللہ، اور چوتھی چیز ہے تلاوت کلام پاک، اور پانچواں عمل ہے حج اور عمروں کی کثرت. یہ پانچ اعمال موٹے موٹے ایسے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ پاک انسان کی پوری زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں. تقوی کی صفت ہو، کثرت ذکر اللہ ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کلام پاک ہو، اور حج عمرے کی کثرت ہو، تو ان سے زندگی میں برکتوں کا حصول ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے. من جملہ ان میں سے بدنیتی، بدعملی اور بدنظری ہے کہ ان کی وجہ سے نحوست آتی ہے، انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے. نیت میں کھوٹ ہو، یا پھر عمل کے اندر کھوٹ ہو، یا پھر اس کی نظر کے اندر زہر ہو، تو بدنیتی، بدعملی اور بدنظری ان تینوں گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے. جبکہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی بدولت انسان کے زندگی میں برکت کے ساتھ ساتھ رزق میں بھی برکتیں ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سر فہرست نماز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنے اہل و عیال کو بھی اور خود بھی اہتمام کیجئے نماز کا. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم آپ کو رزق سے مالا مال فرمائیں گے. اور دوسرا عمل عرض کیا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ پا لیتا ہے. اسی طریقے سے کچھ اعمال ہیں کہ جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں رزق کی فراوانی کے حوالے سے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صحابی جو پریشان حال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دریافت کی، انہوں نے بتایا کہ فقر و فاقہ کا شکار ہوں، قرضوں کا بوجھ ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، اسباب ندارت. تو جو ایک آپ نے بہت ہی آسان سا، بہت ہی مختصر سا عمل انہیں سکھایا ہے، فرمایا کہ جب کبھی گھر میں، کاروبار میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لو، اور داخل ہونے کے ساتھ سلام کرو، بھلے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اور ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. اس مختصر سے عمل کی بدولت چند دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اب بتاؤ کیا حالات ہیں، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا بتایا ہوا عمل اس کو میں نے اہتمام کے ساتھ اپنایا ہے. میں میرے گھر کے اطراف کے جتنے گھرانے ہیں سبھی مالا مال ہو گئے. تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے, سہل ہے, عمل میں لایا جائے تو کوئی دشواری نہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت, کاروبار ہے تو اپنے مرکز تجارت میں داخل ہوتے وقت, ملازمت ہے تو اپنے ادارے میں داخل ہوتے وقت, جہاں کہیں سے اس کا رزق وابستہ ہو یا جہاں کہیں اس کی رہائش ہو, اپنے سے وابستہ متعلقہ جگہ پر داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو جائے اور سلام کر لے, بھلے سامنے کوئی ہو یا نہ ہو, اور ساتھ میں درود شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرے, تو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دن بدل دیتے ہیں. ایک اور صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی اسی طرح پریشان حال بیٹھے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج بے وقت مسجد کے اندر دکھائی دے رہے ہو حالانکہ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے. بتایا کہ حالات سے پریشان ہوں, تنگ دستی کا شکار ہوں. تو ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. مختصر سی یہ دعا سکھا دی, فرمایا تین دفعہ صبح تین دفعہ شام پڑھ لیا کرو, ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. چند دن گزرنے نہیں پائے تھے, صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے دوبارے کے نیارے ہو گئے, قرضوں کے بوجھ سے بھی خلاصی ہو گئی, اور اللہ پاک نے فراوانی رزق کے ایسے دروازے کھول دیے کہ میں مالا مال ہو گیا. اس دعا کے اندر اللہ کی پناہ چاہی ہے, اللہ کی حفاظت میں آنا سکھایا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یا اللہ میں غم اور فکر فکرات سے نجات پا کر, چھٹکارا پا کر آپ کی پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من الجبن والبخل, بزدلی سے اور کنجوسی سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. واعوذ بک من العجز والکسل, اور میں عاجز ہو کر بیٹھ جاؤں, کسی کام کا نہ رہوں, اور سستی اور کاہلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, اور اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ قرضوں کا بوجھ مجھے دبا دے اور لوگ مجھ پر غلبہ پا جائیں, اس سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. ان جملوں پر مشتمل یہ دعا کا اہتمام کیا, چند دن میں وارے کے نیارے ہو گئے. تو رزق کی فراخی کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بھی سکھائے ہیں. ابن ابی شیبہ کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مختصر سی دعا ہے, اس کو اگر کوئی پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے 70 مصیبتیں اس کی ہلکی فرما دیتے ہیں, 70 مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا و نجات عطا فرماتے ہیں, جن میں سب سے کم تر جو مصیبت ہے وہ فقر و فاقہ کی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ, لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ, لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ لا حول, کوئی بھی ذات نہیں ہے جو گناہوں سے پھیرنے والی ہو, ولا قوة, کوئی بھی ہستی نہیں ہے جو نیکیوں پر توفیق دینے والی ہو, طاقت دینے والی ہو, الا باللہ, سوائے اللہ کی ذات کے. لا ملجأ ولا منجأ, کوئی بھی مأوى اور ملجأ اور ٹھکانہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اس مختصر سی دعا کو فرمایا تین دفعہ پڑھ لینے والا اللہ تبارک و تعالی اس سے 70 مصیبتیں گھٹا دیتے ہیں, جن میں سب سے کم تر مصیبت فقر و فاقہ کی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ, لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ. اسی طرح ایک صحابی تھے, غم زدہ تھے, فکر فکرات میں گھرے ہوئے تھے, ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں اس قدر غم زدہ ہو, غمگین اور اداس ہو؟ قرآن کریم کی ایک آیت تین دفعہ پڑھ لو, سارے غموں کو دھو کے رکھ دے گی. آیت کریمہ بتلائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا تین دفعہ پڑھو, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے غموں کو ہلکا کر کے تسلی و تسکین عطا فرما دیں گے. قرآن کریم ہو, احادیث مبارکہ ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درد کا مداوع کیا ہے, ان کے غموم اور ہموم فکر و فکرات کو ہلکے کرنے کے درس دیے ہیں, سبق سکھلائے ہیں. کوئی عمل کر کے دیکھے. خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تو اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتے ہیں کہ بند راستے بھی اس کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں, تنگیاں دور ہو جاتی ہیں, کشادگیاں آ جاتی ہیں, فراخیاں ملتی ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے اللہ پاک اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو. یہ تو ایسا اٹل اور ایسا مضبوط فیصلہ ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اتار دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں جس میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ پاک نے رکھ دی, اور وہ یہی آیت تھی کہ جس کسی نے تقوی اختیار کیا, اللہ سے ڈرا, گناہوں سے بچا, ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات نکال دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں. کوئی تقوی اختیار کر کے دیکھے, گناہوں سے اللہ کی رضا کے لیے بچ کر دیکھے, ورنہ تو ہر گناہ کی اپنی نحوست ہے, ہر گناہ کے اوپر اپنی ایک بے برکتی ہے, ہر گناہ پر اپنی ایک پکڑ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا وہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہوا کرتی ہے. جب کوئی مصیبت اور آفت انسان کو آ گھیرے, سمجھ لے کہیں نہ کہیں چوک ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے. جائزہ لے تو کہیں نہ کہیں کوئی خامی اس کی نظر میں آئے گی کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا جس کا نتیجہ یہاں آ کر ظاہر ہوا. ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, خود تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے جو مصیبت کی شکل میں تمہارے سامنے ظاہر ہوتی. ویعفو عن کثیر, کتنے گناہ کتنے کرتوت تو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں, وہ تو کم چیزوں پر تمہاری گرفت فرما کر مصیبت میں گھیرتے ہیں, مصیبت میں مبتلا فرماتے ہیں, ورنہ تو بے شمار تمہارے گناہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ یعفو عن کثیر, جن سے اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرما لیتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ سے کوئی کمی کوتاہی سرزد ہوئی تو میں نے لا محالہ ضرور بز ضرور اس کا منفی نتیجہ اپنے اہل و عیال میں دیکھا. یا تو بیوی مجھ سے ناراض ہوئی, نافرمانی کرنے لگی, بدتمیزی کر بیٹھی, یا پھر اپنی اولاد کے اندر میں نے نافرمانی کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا, یا پھر اپنے خادم اور ملازم اور غلام اور لونڈی کے اندر نافرمانی کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا, اور اگر ان میں بھی نہیں دیکھا تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ میری سواری نے بھی سرکشی کر کے مجھے دکھایا ہے. کوئی بھی چوک انسان سے ہوتی ہے, اس کی نحوست, اس کی بے برکتی ضرور بھی ضرور سامنے آتی ہے. تو نیکی اپنا اثر رکھتی ہے, بدی اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے, اس میں زہر ملا ہوا ہے. نیکی کا حصول برکتیں لاتا ہے, گناہوں کا اپنانا زندگی میں بھی رزق میں بھی بے برکتیوں کا سامان بن جاتا ہے. ہم میں سے ہر کس و ناکس کا یہی ایک مسئلہ ہے کہ اس کو رزق آسانی سے مل جائے, اور رزق ملنے کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں مل جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ضمانت لی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق آسانی سے میسر ہو اور وافر اور کافی اور شافی ہو, تو فرمایا کہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لو, روک لو, جس سے اللہ پاک نے روکا ہے اور منع کیا ہے. مولا یراک حیثما امرک ولا یراک حیثما نہاک, تیرا پروردگار تجھے ہر اس حالت میں دیکھے جس کا اس نے تجھ کو حکم دیا ہے, کبھی بھی وہ تجھ کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے تجھ کو روکا ہے. تو بندہ جب اللہ کے ڈر اور خوف سے, گناہوں سے بچتا ہے, نافرمانیوں سے بچتا ہے, تو پھر اس کی زندگی میں بھی برکتیں آتی ہیں, رزق میں بھی فراخی اور وسعت اور کشادگی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, دو کام ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ دنیا میں بہت جلد ملتا ہے, ایک صلہ رحمی, دوسرا تکبر, بڑائی کا بول. صلہ رحمی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کے ہاتھ اسی دنیا میں نوازتے ہیں, اور متکبر ظالم بڑے بول بولنے والا دوسروں پر گھمنڈ کر کے اترانے والا اس کو اللہ پاک بہت جلد ذلیل اور رسوا کر کے دکھاتے ہیں. صلہ رحمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص صلہ رحمی کرتا ہے, صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتے ناطوں کو جوڑ کے چلنے والا, رشتوں کے حقوق نبھانے والا, ماں باپ ہوں, آل اولاد ہو, بہن بھائی ہوں, تمام کے تمام جو رشتے ہیں, چاہے ننیال ہو, ددیال ہو, سسرال ہو, اپنے تمام رشتوں کو صحیح طور پر نبھانے والا, حقوق کو صحیح انداز سے ادا کرنے والا, فرمایا کہ اس کو سر دست اللہ تعالیٰ تین انعام عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلا انعام صلہ رحمی کی برکت سے یہی ملتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوتی ہے. عمر دراز اسی طور پر ہوتی ہے کہ اس کی زندگی ایسی بابرکت بن جاتی ہے کہ اس کے بھی وہی 60-70-80 سال اس کی زندگی کے ہوتے ہیں, لیکن اس قدر وہ طویل ہو جاتے ہیں, اس قدر بابرکت ہو جاتے ہیں کہ رچ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا کے دنیا سے جاتا ہے. تو پہلا انعام یہی ملتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوتی ہے, اور دوسرا انعام جو صلہ رحمی پر ملتا ہے فرمایا کہ اس کو رزق کے اندر کشادگی اور فراخی دے دی جاتی ہے. اس عطے رزق کا انعام صلہ رحمی کے اندر انسان کو ملتا ہے. اور تیسرا بڑا انعام بہت اہمیت کا حامل, فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. زہے نصیب کہ جاتے جاتے حسن خاتمہ نصیب ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی کی پسند کے مطابق دنیا سے واپسی کا سفر ہو, اور اس کا مزداق ہو جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو فرمایا کہ صلہ رحمی کا تیسرا انعام جو بندے کو دیا جاتا ہے وہ حسن خاتمہ ہے, کہ کلمے پر اس کی موت اس کو نصیب ہوتی ہے. اس کے برعکس قطع تعلق کرنے والا, رشتے ناطے توڑنے والا, لڑائی جھگڑے کرنے والا, ظاہر ہے کہ اس کی عمر سمٹ جاتی ہے, رزق میں تنگی اور مشکلات آتی ہیں, اور ساتھ میں خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ان لڑائی جھگڑوں کی نحوست کی وجہ سے خانہ خراب نہ ہو جائے اور خاتمہ خیر کے بجائے شر پر نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے, ان للحسنۃ الضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب قوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس. جو بھی نیکی کو اپناتا ہے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے, ایک کشش ہوتی ہے, سرور ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, تراوٹ اور تازگی ہوتی ہے. نورا فی القلب, اس کے دل کے اندر ایک نور ہوتا ہے. قوۃ فی البدن, اس کے بدن میں اللہ پاک ایک ایمانی قوت عطا فرماتے ہیں. وسعت فی الرزق, اس کے رزق میں کشادگیاں ہوتی ہیں. ومحبت فی قلوب الناس, اللہ پاک اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کی محبت سمیٹنے کا سب سے کار آمد نسخہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات درست کر لیے جائیں. جب اللہ تعالیٰ سے تعلقات درست ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک خود اپنی طرف سے اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو بسا دیا کرتے ہیں. تو یہ نیکی کا ثمرہ ہے جو نیکوکار کو ملتا ہے, کہ چہرے پر نور, چہرے کے اوپر تر و تازگی, بشاشت اور اطمینان اور سکون اور ایک چمک ہوتی ہے. دل کے اندر نور ہوتا ہے, بدن میں طاقت ہوتی ہے, رزق میں کشادگی ہوتی ہے, اور مخلوق خدا کے دلوں میں اس کی محبت اتار دی جاتی ہے. اس کے برخلاف فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو چہرے پر نحوست, سیاہی, حیرانی, پریشانی, ویرانی, اور اس کے دل کے اندر ظلمت, بدن کے اندر لاغری, کمزوری, اور اس کے رزق کے اندر تنگی, اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو اتار دیا جاتا ہے. الامان والحفیظ, اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں داخل و شامل فرمائے, نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے. کچھ اعمال تو وہ ہیں کہ جن کو اپنانے سے برکتیں ملتی ہیں, جبکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے. من جملہ ان میں سے ایک کام جو ہمارے رزق سے وابستہ اور متعلق ہے کہ انسان جب کھانا کھائے, کھانا پکائے, کھانا پکانے والی اگر ناپاک ہو, جنابت کی حالت میں ہو, تو اس کا اثر لا محالہ خود بخود اس کھانے کے اندر بھی سرایت کرتا ہے. گانے سنتے ہوئے، فلم ڈرامے دیکھتے ہوئے جو کھانا تیار کیا جائے تو لا محالہ خود بخود اس کی نحوست اس کھانے میں بھی سرایت کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو کھانا پکانے والا ہو یا والی ہو، اس کا خود اپنا ذاتی طہارت، تقوی، پاکیزگی، اس کا اثر اس کھانے میں سرایت کرتا ہے. اور نمبر دو، کھانا کھانے والا اگر سر ڈھک کے کھانے کے بجائے ننگے سر ہو کر کھائے، جوتے پہنے پہنے کھائے، ہاتھ دھوئے بغیر کھائے، کھڑے ہو کر کھائے، تو وہ کھانا سارا بے برکت ہو جاتا ہے. بغیر بسم اللہ پڑھے کھائے تو اس کھانے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اور کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرے تو کھانے کی برکتیں ساری سمٹ جاتی ہیں. تو کھانے کے آداب میں سے کہ ہاتھ دھو کر، بسم اللہ پڑھ کر، بیٹھ کر، جوتے اتار کر، سر ڈھک کر، اللہ کا حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا شکر کرتے ہوئے کھانا کھائے، بسم اللہ سے شروع کرے، الحمدللہ پر ختم کرے، یہی تھوڑا سا رزق بڑا بابرکت ہو جائے گا. اور آخر میں برتن کو صاف کر لے، برتن دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے صاف کیا آپ بھی گناہوں سے اس کو اسی طرح صاف فرما دیجیے. اسی طریقے سے بیت الخلاء میں ننگے سر جانے کا عمل، یہ بھی رزق میں بے برکتی لاتا ہے. اور بیت الخلاء میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے بھی بے برکتی آتی ہے. اور پھر مسجد کے اندر آ کر دنیاوی باتیں کرنے سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. مہمان کو بوجھ سمجھنے والا اپنے رزق میں تنگیاں کرا لیتا ہے. پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھو، ہر ایک کی چوکھٹ پہ گداگر نہیں آتے. گداگر اگر آیا، فقیر اگر آیا، سوال کر رہا ہے، دینا ہو تو انسان عزت سے دے دے، نہ دینا ہو تو طریقے سے اسے معذرت کر لے. لیکن فقیر کو جھڑکنا، اس کو سنانا، اس کو رسوا کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو آپ مت جھڑکیے. تو نصیب بنائے ہیں اللہ پاک نے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو دینے والا بنایا، کسی کو لینے والا بنایا. تو مہمان کا اکرام کرنے والا، فقیر کو طریقے سے دے دینے والا اپنے رزق میں برکت حاصل کرتا ہے. شکر کر مہمان کا، شکر کر رحمان کا، مہمان کے احسان پر اپنی روزی کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. تو فقیر کو بہت سمجھنا، مہمان کو بہت سمجھنے والا اور فقیر کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذلیل کر کے جھڑکنے والا، اسی طرح بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانے والا، اس سے بھی رزق کے اندر بے برکتی آتی ہے. موسیقی، گانے بجانے، سننے کی عادت، اس کی بھی نحوست انسان کے رزق میں بے برکتی لاتی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ میں اولاد کو جو کوسنے کی عادت ہے، بات بات پہ ان کو ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، کوسنا، یا غصے میں آ کر ان کو بد دعا دے دینا، یہ رزق میں تنگیاں لاتا ہے. اور پھر آپس میں ہی میاں بیوی کے ناچاقی، نہ اتفاقی، اہل و عیال کے ساتھ بات بات پہ لڑائی جھگڑا، نہ اتفاقیاں، یہ نحوست کے سارے کام ہیں. شب قدر کا اتنا مبارک عمل، تعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی تھی. بالکل معین رات تھی، آپ خوشی خوشی اپنی امت کو بتانے کے لیے آئے، سامنے دیکھا دو افراد جھگڑ رہے تھے، ان کے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے آپ سے وہ تعین اٹھا لیا گیا. فرمایا کہ میں تو خوشخبری سنانے آیا تھا، وہ رات متعین طور پر مجھے بتا دی گئی تھی، لیکن تمہارے جھگڑے کی نحوست سے میرے دماغ سے وہ تعین اٹھا لیا گیا. تو رزق کے اندر بے برکتی کے جو سامان پیدا کرنے والے اعمال ہیں، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. کھانا بڑے اہتمام کے ساتھ کھایا جائے، اور سر ڈھک کر، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کے رزق کے ایک ایک لقمے کی قدردانی کی جائے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نوالا بھی گر جائے تو صاف کر کے، جھاڑ کے، پھونک مار کے، کچرا ہٹا کے صاف کر کے کھا لو. حضرت تھانوی رحم اللہ نے بڑی پیاری اس کی تعبیر فرمائی، فرمایا کہ یہ تو عطیہ شاہی ہے، شاہی خزانے سے ہیرے، جواہرات، قیمتی موتی انسان کو ملے، ایک موتی اگر اس کی جھولی سے گر جائے تو انسان کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو بھی لپک کر اٹھا لے. اللہ پاک نے بھی جو ہمارے رزق کے لقمے لکھے ہیں، وہ اگر گر گیا دسترخوان پر تو اس کو یوں ہی بیکار نہیں جانے دینا چاہیے، اس کو بھی اٹھا کر قدردانی سے کہ میرے اللہ نے میرے لیے نصیب لکھا ہے، اس کو صاف کر کے کھا لینے والے کو برکتیں ملتی ہیں. مغرب کے بعد بلا وجہ سو جانے سے بھی رزق میں نحوست آتی ہے. عذر ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو تو بات دیگر ہے، عام معمول اگر بنا لیا جائے مغرب بعد سونے کا تو یہ چیز بھی انسان کی زندگی میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی کا سبب بنتی ہے. اسی طریقے سے فجر کے بعد بلا ضرورت سو جانا، ضرورت اگر ہے کہ انسان کو سفر پر جانا ہے یا سفر سے آیا ہے یا تھکا ماندہ ہے یا طالب علم ہے، مثال کے طور پہ رات دیر تک پڑھتا رہا، اس کے آرام میں کمی ہے، تو اپنے آرام کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ آرام کرے تو بات دیگر ہے. لیکن معمول یہ بنا لینا کہ رات دیر تک جاگے رہنا اور صبح دیر تک سوئے رہنا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی تھی فجر کے بعد، حالانکہ نماز وغیرہ پڑھ چکی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگا دیا، فرمایا بیٹی جاگو، یہ وقت تو رزق کے تقسیم ہونے کا، کہاں سو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں بانٹ رہے ہیں، رزق تقسیم فرما رہے ہیں اور تم سو رہی ہو. تو جگا دیا. تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے. تو رزق میں برکتوں کے لیے اللہ پاک نے یہ اسباب رکھے، استغفار کا اہتمام رکھا جائے، کثرت سے استغفار پڑھا جائے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ یومیہ اگر 1000-2000 کی مقدار میں انسان استغفار کا معمول بنا لے، چند دن کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے ریل پیل ہو جائے گی، رزق کے اندر مالا مال کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے، مشکلات کو آسان بنائے، رزق حلال کی فراوانیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن کی برکت سے رزق میں برکتیں آتی ہیں، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نحوست کے اور بے برکتی کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی طرح بے برکتی کا سب سے زیادہ مؤثر، نقصان دینے والا سبب وہ بد نظری کا عمل ہے. اس بد نظری سے بھی بہت زیادہ بے برکتی آتی ہے، من جملہ ان میں سے ٹی وی کا بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے دیکھنا، اس میں بے انتہا بد نظری ہوتی ہے کہ مرد کی نظریں عورتوں پر پڑتی ہیں، عورتوں کی نظریں غیر مردوں پر پڑتی ہیں، اور پھر اخبار اور رسائل کے اندر جو عریاں قسم کی تصویر ہوتی ہیں، موبائلوں کے اندر جو تصاویر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں بے برکتی اور نحوست لانے کا سبب ہے. نگاہوں کا پرہیز، تقوی اور پرہیزگاری جس طرح زندگی کو بابرکت بناتی ہے، پرسکون بناتی ہے، بد نظری کا عمل انسان کی زندگی کو بے سکون اور بے چینی کے اندر دھکیل دیتا ہے اور ساتھ میں بے برکتی لانے کا باعث بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.